نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، قال: أحسبه في المنام. فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. وفي رواية قال: وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية قال: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية أخرى قال: فتجلى لي كل شيء وعرفته. فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قال: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: صل. قلت: اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. رواه الإمام أبو عيسى الترمذي، حديث حسن صحيح. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق کے خاص اور لطف و کرم سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، اور ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت اور دولت سے ہمیں مشرف فرمایا. گزشتہ شب ماہ نومبر کی آخری جمعرات تھی، اور شب بیداری کے سلسلے میں میرا ماہانہ خطاب تھا. اس میں اس حدیث نبوی کی روشنی میں میں نے تشکیل کردار کے 15 ضابطوں پر مشتمل ایک موضوع کو مکمل کرنا چاہا. اس موضوع پر بہت عرصہ پہلے شب بیداریوں کے سلسلہ وار خطاب میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں 15 ضابطوں میں سے غالباً 9 ضابطے بیان کیے جا چکے تھے اور بقیہ 6 ضابطے بیان نہ ہو سکے تھے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ 2 ہفتے قبل یا 3 ہفتے قبل ہمارے کسی ایک رفیق نے جمعہ کے نمازیوں میں سے ہی مجھے یاد دلایا کہ بہت عرصے سے یہ موضوع نامکمل پڑا ہے. میں نے چاہا کہ اس کو مکمل کر دیا جائے. اب چونکہ جمعۃ المبارک پر ایک سلسلہ وار موضوع قرآن اور سلسلہ نور کے حوالے سے چل رہا تھا جو بحمد اللہ تعالی پچھلے جمعۃ المبارک پہ مکمل ہوا ہے, اس لیے میں نے گزشتہ شب شبیداری کے خطاب میں تشکیل کردار کے 15 ضابطوں کے اس تشنہ تکمیل موضوع پر مزید گفتگو کی اور 3 ضابطے رات بیان ہوئے, گویا 12 ضابطوں کا بیان مکمل ہوا. آج بھی میں اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جتنا جلد ہو سکے ہم اس موضوع کو مکمل کر لیں. بقیہ 3 ضابطوں میں سے آج 1 پر گفتگو ہوگی اور 14واں اور 15واں ضابطہ یعنی آخری 2 انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر ہم ان کو لے لیں گے. جو گفتگو رات میں نے مکمل کی اس سے آج کی گفتگو کا ربط قائم کرنے کے لیے یعنی ربط کلام کے لیے میں تھوڑا سا بیان پچھلی گفتگو کا خلاصہ تن حدیث پاک کے تذکرے کی حد تک کروں گا تاکہ آج ہم جس ضابطے کی بات کر رہے ہیں اس کا اور اس پچھلے بیان کا باہمی تعلق ذہنوں میں آ سکے. رات کے خطاب میں بات یہاں ختم کی تھی. میں چاہوں گا بہت سے لوگ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ایسے بھی ہیں جو رات کو شریک نہیں تھے, تو حدیث پاک کا مضمون بھی خلاصتاً بیان کر دینا ضروری ہے. یہ حدیث مبارک جس کے حوالے سے ہم انسانی سیرت و کردار کی تشکیل کے باب میں 15 روحانی ضابطوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب مبارک ہے. یہ حدیث ہے جو سیاستہ کی معروف کتاب ترمذی شریف میں آئی ہے اور حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مختصراً واقعہ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات عالم خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا. اور صبح نماز فجر پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو صفوں میں ہی بیٹھے اپنی طرف متوجہ فرمایا اور ان سے اپنے خواب کا ذکر فرمایا. بقیہ یہ ساری حدیث اس خواب کے بیان پر مشتمل ہے جس میں 15 ضابطے آ گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہایت ہی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کا دیدار کیا. یہ اس کی یعنی صفاتی تجلیات کا مشاہدہ تھا اور جلوہ حق تھا. اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو فرشتے مالا اعلیٰ میں گفتگو کر رہے ہیں یعنی خواب میں وہ گفتگو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے, ساتوں آسمان اور فوق السماوات آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر عرش پر کرسی کے ملائکہ عرش کے ملائکہ یہ سارے مالا اعلیٰ کے فرشتے کسی موضوع پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آواز کو اور گفتگو کو سن رہے تھے حالت خواب میں. ویسے ملائکہ کی آواز کا اور فوق السماوات حتیٰ کہ فوق العرش اور لوح و قلم کی آوازوں کا عالم بیداری میں بھی سننا حضور علیہ السلام السلام کی شان سما سے بعید نہیں، آپ سنا کرتے تھے. یہ اتفاق ہے کہ بیان خواب نبوی کا ہو رہا ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ خواب میں سن رہے تھے اور ویسے بیداری میں نہیں. اللہ پاک نے آپ کو یہ سما میں سننے میں وہ شان اعجازی عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام فرش سے عرش تک جب چاہتے متوجہ ہوتے اور اس توجہ کے ساتھ جہاں کی آواز چاہتے سماعت فرماتے. حتیٰ کہ ایک روز حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ آپ سے بیان فرمایا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے، وادی بنو سعد میں تھے اور آپ کی پرورش میں رضاعت کے زمانے میں تھے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھنے اور ملنے کے لیے گیا، دل نے چاہا کہ جا کے اپنے بھتیجے کو دیکھاؤں، تو میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بستی میں گیا مکہ سے. میں نے دیکھا کہ آپ پنگھورے میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عباس فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اس زمانے میں اب تذکرہ کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز میں نے اس وقت دیکھی تھی آج تک میری یعنی نقش خیال میں اور نقش دماغ پہ، لوح دماغ پہ نقش ہے، اور وہ بات میں نہیں سمجھ سکا. میں نے دیکھا تھا جب آپ پنگھورے میں لیٹے تھے تو آپ ہلکا کبھی روتے کبھی ہنستے کبھی کھیلتے، اور اس بچپن کی کیفیت میں آپ کی مبارک انگلیاں اور ہاتھ جس سمت بھی حرکت کرتی تھی پنگھورے میں لیٹے ہوئے، چاند بھی اسی طرف پھر جاتا تھا. یعنی آپ کی انگلیوں کے اشارے کے ساتھ ساتھ چاند بھی کھیلتا تھا آپ کے ساتھ. اور یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ کیسا ماجرا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ چچا عباس تم اتنی بات پہ حیران ہو گئے ہو، میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات سناتا ہوں. عرض کیا سنائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ میرے بچپن کی بات ہے جس پر چاند کھیل رہا تھا میرے ساتھ، اور میں بات سناتا ہوں میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی کے بطن مبارک میں تھا، تو اس حال میں لوح پر جو قلم چلتا تھا تقدیر کا اس کی آواز بھی سنتا تھا. جب قلم چلتا تھا تو اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں اپنی والدہ کے بطن میں سنتا تھا. یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی اعجازی شان ہے. تو یہاں ایک خواب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، میں نے آواز سنی ملائکہ کی، اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ میں نماز جمعہ کے حاضرین کی خاطر دوہرا رہا ہوں ساری بات، رات مفصل بیان اس پر ہو چکا ہے. یہ وہ ساتھی جو رات شریک نہ تھے اور جمعہ پر آئے ان کی خاطر سنا رہا ہوں تاکہ وہ کم سے کم ربط ان کا قائم ہو جائے اور پوری بات کی سمجھ آ سکے، ورنہ یہ مولانا معراج الدین صاحب جو ہمارے ہیں یہ تو آ جائیں گے کہیں گے جی وہ حدیث تو آپ نے بتائی نہیں، اگلی بات بتا دی، مجھے تو بری بات پھر سنائیں. تو ایک آدمی کو سنانا پڑ جائے گا، میں نے کہا سب کو ہی سنا دیتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور عرض کیا باری تعالی معلوم نہیں کس موضوع پر بات کر رہے، آوازیں تو سن رہا ہوں مگر معلوم نہیں کس موضوع پر بات کر رہے ہیں. اس حدیث سے ایک اعتقادی نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جمیع علم جو آپ کو حاصل تھا وہ اللہ پاک کے عطا کرنے سے تھا، وہ ذاتی نہیں تھا. یعنی آپ کو جمیع علم جو حاصل ہوا اور علوم اور معارف وہ بتائے الہی تھے، متحقق ہوتے تھے، ذاتی علم نہیں تھا. اور اللہ پاک کے علم میں اور علم نبوی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا علم از خود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا
تو وہ عالم ما کان وما یکون ہو گئے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. مگر آپ کا علم عطاء الہی کا محتاج تھا, اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہو گیا. اور جب تک کسی خاص شے کا علم اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا, اس وقت تک ذاتی طور پہ مغیبات کا علم حضور علیہ السلام کو نہیں ہوتا تھا. یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ تو اس بات میں ہمارے ہی ہم خیال ہم مسلک لوگ علم صحیح نہ ہونے کے باعث افراد کر بیٹھتے ہیں. کیا افراد کر بیٹھتے ہیں, اور کچھ دوسرے لوگ تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی کمی کا شکار کر تخفیف اور تفرید کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے تخفیف اور تفرید کا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس قدر ہی علم ہوتا اور اس وقت کے لیے ہوتا جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا. گویا ان کے خیال میں جب وہ واقعہ یا وہ لمحہ گزر جاتا اس کے بعد وہ علم حضور علیہ السلام کے پاس معاذ اللہ نہیں رہتا, بس ایک خاص وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے دیا جاتا اور بعد میں وہ آپ کے پاس نہ رہتا. یعنی یہ تصور بھی غلط ہے, سراسر غلط ہے, چونکہ خاص مواقع پر اللہ پاک کا حضور علیہ السلام کو علم عطا کرنا تو ثابت ہے, مگر یہ کہاں سے ثابت ہے کہ بعد میں واپس بھی لے لیا؟ وہ اس لیے دیتا تھا علم کی نعمت کہ واپس بھی لے لیں؟ نہیں, یہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ معاذ اللہ مذاق بنانے کی بات ہے. نہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے نہ پیغمبر کی شان کے لائق ہے. اس کا اپنا فرمان ہے سنقرئک فلا تنسا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے, یعنی علم دیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا کہ جو دیں گے پھر تو بھولے گا نہیں. تو اللہ پاک نے جو نعمت علم کی نعمت, تصرف کی نعمت, روحانیت کی نعمت, سمع و بصر کی نعمت, معجزات کی نعمت, شانوں کی رفعت ذکر کی جو نعمتیں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی, واپس لینے کے لیے نہیں. جو دی سو دے دی, وہ سخی ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے خیر کثیر ہر شے کی کثرت آپ کو عطا کر دی ہے, آپ کو عطا کر دی ہے. فصلی لربک وانحر, اب اس کے شکرانے میں نماز پڑھا کر قربانی دیا کر. تو شکرانہ تو تبھی ہوا نا کہ جو نعمت دی وہ برقرار رہی, دے کے واپس لے لی اور دامن پھر پہلے کی طرح خالی ہو گیا, تو شکرانہ کس بات کا؟ وہ تو اللہ کو اپنی شان دکھانا مقصود تھی, دکھا لی. رسول کی شان تو دکھائی نہیں, کیونکہ بعد میں وہی چیز کوئی پوچھ لے تو رسول کہے کہ وہ تو اس لمحے کے لیے اللہ نے مجھے دیا تھا, میں واپس لے لیا, اب تو میں نہیں بتا سکتا. تو غیروں کی نگاہ میں رسول کی شان تو نہیں بنے گی اس طرح. تو فرمایا فصلی لربک وانحر, ہم نے ہر شے کی اور ہر نعمت کی کثرت سے آپ کی جھولی بھر دی ہے, بس اب اللہ کی اس نعمت اور نعمت کی کثرت پر میرے محبوب نماز پڑھا کر قربانی دیا کر, یعنی ہر وقت شکر بجایا لایا کر. اما بنعمت ربک فحدث, اللہ نے جو آپ پر نعمت کی کثرت کر دی ہے اس کا چرچا کیا کر, لوگوں کو بتایا کر. اب یہ کیسا چرچا ہو کہ نعمت دی اور پھر لے لی اور فرما دیا لوگوں کو بتایا کر؟ یہ تو عام آدمی بھی نہیں کرتا. کوئی کسی کو 10 روپے دے دے اور پھر اس سے کہے میرا شکریہ ادا کرو, شکریہ ادا کروا کے واپس لے لے, یہ تو عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا. ایک ادنا گھٹیا سطح کا آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا, نعمت دی شکریہ ادا کروا کے پھر واپس جیب میں ڈال لی, یہ کوئی نہیں کرتا. تو اللہ کی شان ہے معاذ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی اور دیگر نعمتوں کی دولت دے ایک خاص وقت کے لیے پھر خالی واپس لے لے. نہیں, یہ درست ہے کہ جب تک وہ علم دیا نہ تھا تب تک از خود معلوم نہ تھا, جب دے دیا سو دے دیا, پھر اس کا مالک بنا دیا اور قیامت تک کے لیے دے دیا. یہ بات برسبیل تذکرہ آئی مگر عقیدے کے اعتبار سے عام ہے, لوگ اس میں بلا وجہ جھگڑتے رہتے ہیں. تو ہم چاہتے ساتھ ساتھ گفتگو میں کوئی نقطہ آ جائے تو جھگڑا دور کرنے کے لیے اس کی صورت بھی بیان کرتے ہیں تاکہ حق پر مبنی, سچائی پر مبنی صورت کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، معلوم نہیں کس موضوع پر بیان کر رہے ہیں. تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا، فوازا یدہ بین کتفیہ حتی وجدت برد اناملہ بین ثدییہ، تو اللہ پاک نے پھر اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اب ٹھنڈک محسوس کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جذب فیض ہوتا ہے. یہ جو ٹھنڈک سینے میں محسوس کی جاتی ہے یہ فیض کا انجذاب ہوتا ہے. تو دست قدرت اللہ رب العزت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں میں رکھنا اس امر کی طرف اشارہ تھا. محبوب دیکھا، اب خود آپ کو معلوم نہ تھا، اب دیکھ ہم کیسے بتاتے ہیں. اپنا دست قدرت رکھا اور اس کا فیض جو جذب ہوا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صدر نبوت میں، سینہ نبوت میں اللہ پاک کے دست قدرت سے اس کا فیض الوہیت منتقل ہوا. فیض الوہیت کے منتقل ہونے کی دیر تھی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں زمینوں سے لے کر آسمانوں تک، کائنات کے پست و بالا میں جو کچھ تھا، پردے اٹھ گئے اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا اور میں نے ہر چیز کو جان لیا، ہر چیز کو جان لیا. فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا میں نے سب کچھ دیکھ لیا. اور ایک حدیث میں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، کائنات پست و بالا میں جو کچھ تھا وہ روشن ہو کے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، میں نے سب کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، عرفت، پہچان لیا. اب یہ جو کیفیت علم نصیب ہو گئی، اب اس حدیث کو بھی پڑھ لیں اور تمام احادیث کو پڑھ لیں تو اس علم کا دست الوہیت کے فیض کے باعث صدر نبوت میں اس علم کا آ جانا اور پردوں کا اٹھ جانا اور حقائق کائنات کا منکشف ہو جانا اور ہر شے کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کروا دیا جانا، اس کا ثبوت تو مل گیا. اب اس کے بعد یہ کہاں ذکر ہے کہ اس لمحے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو علم واپس بھی لے لیا تھا، واپسی ہم نے اپنے طور پہ بنا لی، واپسی اپنے طور، یہ ناجائز بات ہے. علم عطا ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے علوم عطا فرمائے اس کے بہت سے طریقے تھے. لوگوں میں یہ بھی ایک مغالطہ، علمی مغالطہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف طریق اللہ پاک کا علم دینے کا طریق، اعلام اللہ کا طریق، وہ سمجھتے ہیں صرف وحی الہی تھا. جو قرآن مجید کی وحی سیدنا جبرائیل امین لے کر آتے تھے، شاید وہی وحی قرآنی کا طریقہ تھا جسے علم ملتا تھا. یہ مغالطہ بھی غلط ہے. وہ ایک طریقہ تھا وحی جلی کا، اور جبرائیل امین کے لائے بغیر بھی علم عطا ہوتا تھا. حدیث میں جو کچھ علم، حدیث کے ذریعے جو علم حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ جبرائیل امین نہیں لائے تھے. جبرائیل امین وہ کچھ لائے تھے جو قرآن میں آ گیا، وہ کچھ لائے تھے جو قرآن میں آ گیا. اور قرآن کے 30 پاروں کے سوا ہزار احادیث، کیا لاکھوں احادیث، 23 برس تک حضور علیہ السلام جو فرماتے رہے، لاکھوں احادیث جو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بیان فرمائی، وہ علم جبرائیل امین نہیں لائے تھے، وہ رب کائنات نے حضور کو براہ راست عطا فرمایا تھا، براہ راست عطا فرمایا تھا. احیانن کہتے ہیں اس کو، وقتاً فوقتاً، تدریجاً عطا فرمایا تھا. اب اس پر بھی لوگ، خدا جانے امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، دین کا کوئی نقطہ نہیں جس پر جھگڑا نہ کرتے، سارا دین جھگڑے کے لیے رہ گئے. جدھر دھیان کرو جھگڑوں کے عنوان اور جھگڑوں کے بینر نظر آتے. اس پر بھی جھگڑا ہے کہ کتنا دیا تھا، تم نے کوئی سرکولر جاری کرنا ہے، کوئی آرڈیننس جاری کرنا ہے، تمہیں کس نے مامور کیا اس بات پر کہ تم تولو نبی کے علم کو کہ کتنا تھا، تم ناپو نبی کے علم کو کتنا تھا. اس ساری کائنات میں کسی کی عقل و خرد، کسی کا ادراک، کسی کا فہم، کسی کی سوجھ بوجھ اور استعداد اس قابل ہے کہ وہ تعین کر سکے کہ نبی کا علم کتنا تھا، ناپ تول میں آ سکے؟ کوئی ناپ تول کا پیمانہ ہے کائنات میں؟ یہ ساری کائنات کے ناپ تول کے پیمانے تو حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی گرد کی عظمت کو بھی نہیں توڑ سکتے. نالین رسول کی جو گرد کی عظمت ہے اس کو بھی نہیں توڑ سکتے. اور حضور علیہ السلام کے فرمودات میں ارشادات میں بعض اوقات ایک لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ اس کو بھی ساری کائنات نہیں توڑ سکتے. آپ علم رسول کو تولتے پھرتے ہیں, نادانوں والا کام کرتے. کیا نادانوں والا کام کرتے؟ اگر یہ اصرار بھی ہے کہ اندازہ تو ہو کہ کتنا دیا تھا, اسی ایک حدیث کو سن لو تو ایک بار اتنا دیا تو بقایا عمر بھر کا اندازہ خود کر لینا. یہ ایک رات کا قصہ ہے جو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں, ترمذی شریف کی. یہ بولیے, ایک رات کا قصہ ہے, ایک لمحے کا. دست مبارک اللہ پاک نے اپنا رکھا حضور علیہ السلام کے شانوں میں, کندھوں میں, اور فیض عطا فرمایا, اور وہ فیض جذب ہوا اور ٹھنڈک کی طرح آقا نے اپنے سینے انور میں محسوس کیا. وہ ایک دست مبارک رکھنے سے ایک رات کے ایک لمحے میں جو فیض عطا کیا علم کا, اس علم کی حیثیت سن لیں, باقی اندازہ خود کر لیں کہ عمر بھر باقی کیفیت کیا ہوگی. یہ اس ایک رات کے ایک لمحے کا فیض ہے جس میں آقا نے فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ, کائنات میں جو کچھ تھا سب کچھ میرے سامنے روشن ہو گیا اور میں نے کائنات کی ہر شے کو پہچان لیا. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں کی کائنات میں جو کچھ تھا میں اس ایک رات کے لمحے میں جان گیا. فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا ایک لمحے میں جان گیا. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. میں زمین و آسمان کو بے قرار سمجھ, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا ہوں. جن پیمانوں پر ہم ناپتے پھرتے ہیں وہ فرش سے عرش تک یہ کائنات ہے, فرش سے عرش تک یہ کائنات ہے. تو آقا اس ساری کائنات کو تو ایک لمحے میں جان گئے, بقایا تو کیا تولیں گے. جو ایک رات میں ایک لمحے میں آقا کو اتنا دے دیا اللہ نے, اور عمر بھر کتنا دیا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. باقی ہم مزید تصور کس سے آگاہ کریں, کائنات تو ساری ایک لمحے میں آ گئی. پوری کائنات کا علم تو ایک لمحے میں آ گیا. بقایا بولیے, اب ہماری عقل اور کس چیز کو جانتی اور ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہے, اب ناپیں کس چیز کا. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا, اور اب پوچھا محبوب اب بتا فیما یختصم المالا الاعلا, یہ مالا اعلی میں فرشتے کس موضوع پر بات کر رہے ہیں, اب بتا دیجیے. یہ علم دے کر اب پوچھا, اور ایسے لمحے کئی بار آئے, کئی بار جب ساری کائنات کو آقا کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا. احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں, احادیث کی کتابیں بری پڑی ہیں. یہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا, یعنی جو فتن پر کتاب جو احادیث آئی ہیں ابواب الفتن میں اگر ان کو پڑھا جائے تو کئی بار ایسے لمحے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے, ممبر پہ کھڑے ہو گئے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ظہر سے لے کے عصر تک خطاب کیا, پھر نماز عصر کے لیے نیچے اترے, نماز پڑھائی, پھر منبر پہ قیام فرما ہوئے اور مغرب تک قیام فرما اور خطاب کیا. فرماتے ہیں فاخبرنا بما ہوا کائن الى یوم القیامہ فنسیہ من نسیہ وحافظہ من حفظہ. فرمایا ظہر سے مغرب تک آقا نے خطاب کیا نماز عصر پڑھانے کے علاوہ, اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان کر دیا. فرمایا جو جتنا بھول گیا وہ بھول گیا, جس نے جتنا یاد رکھ لیا اسے یاد رکھ لیا, اور ہم میں اب بڑا عالم وہ ہے جس نے زیادہ یاد رکھ لیا. ہمارے علم کا منبع اور سرچشمہ بھی آپ کا بیان تھا. بخاری شریف اور مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں بہت سی روایات کے ساتھ, احادیث صحیحہ ہیں, جس میں ایک بار حضور علیہ السلام نے فرمایا خلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم فحافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. حضور علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہوئے خطاب کیا, فرماتے ہیں کائنات کی پیدائش اور ابتدا سے لے کر قیامت کے دن کی انتہا تک حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بیان فرما دیا. جس نے جتنا یاد کر لیا اسے یاد رہ گیا، جو بھول گیا اسے بھول گیا. ایک روز حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، منافقوں نے کچھ چہمے گوئیاں کی تھی علم رسول کی نسبت. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں امت کے ہر مومن کو بھی پہچانتا ہوں اور کافر کو بھی پہچانتا ہوں.